الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو رمضان تفسیر کلاس میں ہم سورۃ المؤمنون کی تفسیر پڑھ رہے ہیں معرف القرآن کی جلد نمبر 6 سے. پیچھے سورۃ المؤمنون کے اندر ہم نے جو پڑھا ہے اس کا مختصر خلاصہ یہ کہ شروع کی جو آیات تھیں 1 سے لے کر کے 11 تک، تو اس میں اللہ رب العزت نے انسان کی کامیابی کی شرائط بتائی تھیں. انسان کی کامیابی کی سب سے پہلی شرط کہ وہ ایمان والا ہو، اور پھر ایمان والا ہونے کے بعد اس کی کامیابی کی 7 شرائط بلکہ 7 اوصاف بتائی تھیں کہ جس کے اوپر اس کو آخرت کی کامل کامیابی مل جائے گی اور دنیا کی بھی اچھی خاصی کامیابی اس کو مل جائے گی. تو یہ ہم نے پڑھا تھا شروع کی آیات کے اندر، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے بارے میں کچھ باتیں ہمیں بتائیں کہ میں نے تمہیں اس دنیا کے اندر کیسے تخلیق کیا، اور تخلیق کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ تم نے مر جانا ہے اور پھر دوبارہ اٹھائے جانا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی نعمتوں کا جو کہ اس دنیا کی زندگی کے دوران اللہ تعالیٰ انسان کے اوپر انسان کے لیے بھیجتے رہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہیں، تو ان نعمتوں کا تذکرہ کیا، جیسے پانی اور جو پھل فواقع کثیرہ اور انعام اور کشتی وغیرہ. ٹھیک ہے، پھر کشتی کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان پیغمبر کا تذکرہ شروع کر دیا کہ جن کی زندگی کے واقعے کے اندر کشتی سب سے زیادہ نمایاں چیز نظر آتی ہے، جن کا آئیڈینٹ یعنی ایک نسبت جو ہے وہ کشتی کے ساتھ بنتی ہے، کشتی نوح. رائٹ، اردو کے اندر بھی یہ ایک باقاعدہ محاورے کے طور پر مشہور ہے. یونس علیہ السلام ایک دوسرے پیغمبر ہیں، ان کی جو وجہ مشہوری ہے، وجہ شہرت، وہ مطلب بسائڈس کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اس کے علاوہ کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. رائٹ، تو یونس علیہ السلام کی وہ ایک وجہ شہرت بن گئی، اور ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں ڈال دیے جانا، اور ابراہیم علیہ السلام کی تو خیر بہت ساری چیزیں، کعبۃ اللہ کے بنانے والے، معمار کعبہ. اسی طرح نوح علیہ السلام کا جو ہے وہ کشتی کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے. تو وہ واقعہ ہم اب پڑھیں گے. جو آیات تھیں ان کا ترجمہ تو ہم نے کل مکمل کر لیا تھا پڑھ کر کے 23 سے لے کر کے 30 تک. ٹھیک ہے، تو اب ان آیات کا کی خلاصہ تفسیر پڑھنا شروع کرتے ہیں. خلاصہ تفسیر جیسے آپ کو بتا چکے ہیں کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن سے یہاں پر نقل کی گئی ہے، اور اس کے اندر اس کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ بین القوسین یعنی ود ان دا بریکٹس تفسیر ہوتی ہے، مختصر تفسیر ہوتی ہے، جبھی اس کو خلاصہ تفسیر بھی کہا، تو بریکٹس کے اندر مختصر تفسیر ہوتی ہے، اور انڈر لائنڈ جو ہے وہ ترجمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو تفسیر سے شروع کرتے ہیں بریکٹس میں، کہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلی آیتوں میں انسان کی تخلیق اور اس کی بقا و آسائش کے لیے مختلف قسم کے سامان پیدا کرنے کا ذکر تھا، آگے اس کی روحانی تربیت اور دینی فلاح کا جو انتظام فرمایا اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اوصاف بتا دیا نا، ٹھیک ہے، کہ ایسے 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 کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. پھر اس کے بعد اس کی تخلیق کے بارے میں جو بتایا، کہ تخلیق کے بارے میں بتایا، پھر اس کے اوپر جو نعمتیں
اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی میں رکھی ہیں ان کا بتایا. اس کا مقصد کیا کہ انسان کو اپنی طرف متوجہ کیا. کل پڑھا تھا نا کہ توحید و عبادت, جب انسان ان چیزوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو توحید اور عبادت کرنے کے قابل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی اس کی توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف بن جاتی ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ عبرت کی نگاہ سے ان چیزوں کو دیکھے. اب جب توجہ اللہ کی طرف بن گئی تو کیا ہوا کہ اس نے اپنا گول سیٹ کر لیا کہ میری زندگی کا مقصد جو ہے نا وہ پروردگار تک پہنچنا ہے, یعنی پروردگار سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے. پہنچنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے کوئی راکٹ بنانا ہے اور اس کو جو ہے وہ لے کر کے بلاسٹ آف کر کے جو ہے وہ خلا سے نکل کے آسمان میں جانا ہے اور آسمان سے نکل کے کر کے عرش پر جانا ہے تاکہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں, نہیں, بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہے, ٹھیک ہے, اپنے رب کو راضی کرنا ہے. تو اب جب یہ گول بن گیا, یہ ٹارگیٹ سیٹ ہو گیا, یہ ڈیسٹینیشن اپنی بنا لی, تو اب اگلا کام کیا کرنا ہوتا ہے. پیچھے بھی ایک کلاس کے اندر بات ہو چکی تھی, وہ جب کسی طالبہ نے مسلک کے بارے میں سوال کیا تھا, رائٹ, وہ تھا نا کہ جی دیوبندی اور بریلوی اور اہل حدیث اور یہ سب کیا ہوتے ہیں, یہ مسلک کیا چیز ہوتی ہے, تو اس کے تحت کیا بتایا تھا کہ ٹارگٹ انسان کے سامنے ہوتا ہے, ڈیسٹینیشن ہوتی ہے کہ مجھے وہاں پہنچنا ہے. اب اس کے بعد جو دوسری چیز چاہیے ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, راستے کا تعین, راستے کی معلومات, ٹھیک ہے نا, کہ بھئی آپ کو راستے کا پتہ ہوگا تب آپ سفر کریں گے نا. پتا چلا پہنچنا تو آپ کو مکہ مکرمہ ہے اور آپ نے سفر جو ہے وہ جاپان کی طرف شروع کر دیا, تو آپ مکہ مکرمہ تو نہیں پہنچیں گے نا, آپ تو جاپان پہنچ جائیں گے زیادہ سے زیادہ, اگر آپ نے جاپان کا صحیح راستہ دیکھا تھا, سمجھ رہے تھے مکہ کا راستہ ہے, لیکن پہنچیں گے تو جاپان نا. تو اسی طریقے سے جب اللہ تک پہنچنے کا ہم نے ارادہ کر لیا, نیت کر لی, تو اب پہنچیں گے کیسے, رائٹ, کیا طریقہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا, کیا راستہ اختیار کرنا ہے, یہ راستہ, اس کا علم کیسے ملے گا, یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو نازل فرمایا, رائٹ, رسولوں کو نازل فرمایا, ٹھیک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسولوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو مجھ تک پہنچنے کے لیے فقط نیت کر لینا تمہارے لیے نہیں ہے, رائٹ, ارادہ کر لینا کہ مجھے اپنے خالق تک پہنچنا ہے, مالک تک پہنچنا ہے, یہ کافی نہیں ہے, بلکہ راستہ بھی میں ہی بتاؤں گا, رائٹ, راستہ بھی میں ہی تمہیں بتاؤں گا اپنے تک پہنچنے کا, پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ یہ راستہ جو ہے میں تمہیں آواز دے کر کے نہیں بتاؤں گا کہ میری طرف سے ایک آواز آئے گی کہ ایسے چلو, جیسے ہم راستہ بتاتے ہیں نا کہ سیدھا چلو, ناک کی سیدھ میں چلو, پھر اس کے بعد جو ہے وہ دائیں مڑ جانا, پھر اس کے بعد سامنے پان کی دکان آئے گی تو اس کے بعد پان کی دکان سے جو ہے وہ بائیں مڑ جانا, پھر اس کے بعد تمہیں ایک بورڈ نظر آئے گا, نیلے کلر کا بورڈ نظر آئے گا, تو نیلے کلر کے بورڈ سے جو ہے نا پھر وہ اس طرف مڑ جانا, یہ ہم راستہ بتاتے ہیں, رائٹ, پہلے تو ایسے ہی بتاتے تھے, اب جو ہے وہ گوگل اور وہ میپس کی ایپ آ گئی, وہ راستہ بتاتی ہے, ٹرن رائٹ, ٹرن لیفٹ, گو اسٹریٹ, 2 کلومیٹر, ایسے کر لو, ویسے کر لو, ٹھیک ہے, ایسے میں تمہیں راستہ نہیں بتاؤں گا, ٹھیک ہے. اچھا, میں تمہیں کوئی راستے کی ڈائریکشنز لکھ کر کے جو ہے نا وہ تمہارے ہاتھ میں تھما بھی نہیں دوں گا, ٹھیک ہے, کہ میری طرف سے جو ہے وہ ایک پرچہ اڑتا ہوا آئے گا اور اس پرچے کے اوپر راستہ لکھا ہوا ہوگا, وہ راستہ جو ہے وہ پرچہ جو ہے وہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا, اب تم اس کو پڑھنا اور اپنا راستہ جو ہے وہ بنا لینا. میں تمہیں ایسے راستہ نہیں بتاؤں گا, نہ میری آواز آئے گی, نہ میری طرف سے تمہارے ہاتھ میں کوئی پرچہ آئے گا, ٹھیک ہے, نہ جو ہے وہ میں تمہارے کیا کہتے ہیں, تمہیں کوئی گیجٹ دے دوں گا, ٹھیک ہے, جس کے اندر جو ہے وہ کوئی اپلیکیشن لگی ہوئی ہوگی, وہ اس اپلیکیشن کے ذریعے سے تم راستہ دیکھ لو گے, نہیں, میں ایسا کوئی بھی طریقہ استعمال نہیں کروں گا تمہیں راستہ بتانے کے لیے, بلکہ کیا طریقہ استعمال کروں گا, وہ طریقہ یہ ہوگا کہ میں اپنا ایک مقرب, ایک چنا ہوا بندہ بھیجوں گا, انسان بھیجوں گا جو کہ تمہارے جیسا انسان ہوگا, تمہارے جیسا انسان ہوگا, اس کے دو سر نہیں ہوں گے, اس کا بھی ایک ہی سر ہوگا, اس کی چار آنکھیں نہیں ہوں گی کہ آگے بھی دو آنکھیں اور پیچھے بھی دو آنکھیں, آگے بھی دیکھتا ہے پیچھے بھی دیکھتا ہے, نہیں, اس کی دو ہی آنکھیں ہوں گی جیسے تمہاری دو آنکھیں ہیں, اس کی ایک ہی ناک ہوگی, राइट right? उसके दो ही कान होंगे, उसके दो ही हाथ होंगे, उसके दो ही पैर होंगे। वो ऐसे ही जमीन पर चलेगा जैसे तुम जमीन के ऊपर चलते हो, वो ऐसे ही खाना खाएगा जैसे तुम खाना खाते हो, राइट right? पानी भी पिएगा और शादी भी करेगा, अपने खानदान में भी रहेगा, उसी तरीके से बात करेगा जैसे तुम बात करते हो। ये शख्स जो होगा ना, मेरा चुना हुआ बंदा होगा, ये मेरी पसंद है, राइट right? ये मेरी पसंद है। अब ये तुम्हें बताएगा कि तुम रब तक अपने कैसे पहुंचो, तुम अपने परवरदिगार को कैसे राजी करो। ठीक है, वो जो डायरेक्शंस की लिस्ट है ना, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, गो स्ट्रेट, राइट, ये सारी चीजें ये बंदा तुम्हें बताएगा, ये बंदा तुम्हें बताएगा, मेरी तरफ से डायरेक्टली तुम्हारे पास नहीं आएंगी। ठीक है ना, अब तुम इस बंदे की मानोगे तो मेरी मानने वाले कहलाओगे, मेरी मेरी मानने वाले बन जाओगे। ठीक है, तो इस वजह से अक्सर कुरान मजीद में यही मामला होता है कि अल्लाह ताला अपनी निशानियां बता करके बंदों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेते हैं ताकि बंदों का एक टारगेट बन जाए, और उसके बाद अपने अंबिया की कहानी शुरू कर देते हैं। सूरह आराफ हमारी एक दूसरी तफसीर क्लास के अंदर चल रही है, उसके अंदर एग्जैक्टली यही सब कुछ हुआ। ठीक है, कि अल्लाह ताला ने फिर आखिर में अपने अंबिया की कहानियां शुरू कर दी, जिनमें के उमूमी तौर पर सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की ही कहानी आती है, इसलिए कि नूह अलैहिस्सलाम वो पहले नबी थे कि जिनके वास्ते से अल्लाह ताला ने बाकायदा एक शरीयत भेजी थी। ठीक है, बाकायदा एक यानी डिटेल्ड लीगल कोड भेजा था दुनिया के अंदर। ठीक है, अच्छा, तो वही फरमाते हैं कि इससे पिछली आयात में इंसान की तखलीक और उसकी बका व आसाइश के लिए मुख्तलिफ कस्म के सामान पैदा करने का जिक्र था, आगे उसकी रूहानी तरबियत और दीनी फलाह का जो इंतजाम फरमाया, अल्लाह ने क्या इंतजाम फरमाया उसका जिक्र है, और वो क्या, नबी, और नबियों में उमूमी तौर पर नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र पहले करते हैं जब ये इंतजाम की बात होती है ना, तो नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हैं, वरना तो उनसे पहले आदम अलैहिस्सलाम, फिर शीश अलैहिस्सलाम, फिर इदरीस अलैहिस्सलाम, और हो सकता है और भी नबी हो। ठीक है, लेकिन उनके जमाने में जो है वो ये सारा का सारा शरीयत का कोड वगैरह सब नहीं आया था, क्योंकि उनके जमाने में इंसानियत जो थी वो शिर्क में मुब्तला नहीं हुई थी। ठीक है, शिर्क में मुब्तला नहीं हुई थी, अब जो है ना वो शिर्क में मुब्तला हो गई थी नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में, तो अब एक मेजर यानी हिदायत की जरूरत थी जो कि नूह अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने भेजा। तो फरमाते हैं कि और हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ पैगंबर करके भेजा, वलकद अरसलना नूहन इला कौमी ही। ठीक है, पैगंबर, अरसलना के लफ्ज से क्या पता चला कि पैगाम के साथ भेजा, रिसाले के साथ भेजा। ठीक है, अब इस रिसाले की तफसीलात हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि भाई कैसा रिसाला था, क्या शक्ल थी उसकी, कितने पेजेस थे उसके अंदर, ये सब तो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन किसी न किसी फॉर्म के अंदर होगा। तो उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि ए मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत किया करो। ठीक है ना, उबुदुल्लाह या कौमी उबुदुल्लाह मालकुम मिन इलाहिन गैरो, उसके सिवा कोई तुम्हारे लिए माबूद बनाने के लायक नहीं है, क्योंकि अल्लाह के सिवा जो कुछ भी है ये तुम्हारी खादिम है, तुम्हारी खादिमा है, ये तुमसे दर्जे में कमतर है। तो कोई कमतर को कोई थोड़ी पूछता है, कोई कमतर की कोई थोड़ी मुतलकन बात मान करके जिंदगी गुजारता है, राइट। हाँ, छोटे बच्चे से आप कोई मशवरा कर सकते हैं, छोटे बच्चे से जो है वो आप कोई राय ले सकते हैं, छोटे बच्चे की कभी किसी बात के ऊपर जो है वो आप अमल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कोई थोड़ी कि छोटे बच्चे को उठा करके जो है वो आपने अपने अब्बा का मुकाम दे दिया, अब्बा हुजूर, जैसे अब्बा के साथ मामला करते हैं वैसे ही जो है वो आप अपने से छोटे के साथ मामला करते हैं, ऐसा तो नहीं करते ना। ठीक है, तो इबादत का तो मतलब होता है कि मुतलकन एब्सोल्यूटली किसी की बात मानना, उसके मुकाबले में किसी की बात ना मानना, राइट, उसके मुकाबले पर किसी दूसरे की बात ना मानना, इसको कहते हैं इबादत करना। ठीक है, अब तुमने जो है वो अल्लाह के साथ ये मामला करना था कि मुतलकन अल्लाह की बात माननी थी जो कि तुम तक अल्लाह के नबी के वास्ते से पहुंची है, وہی بات پیچھے ہو چکی ہے نا کہ یہ اللہ کی آواز تو نہیں آنے کی، اللہ کی طرف سے کوئی کاغذ تو نہیں آنے کا، تو یہ اللہ کی بات ہم تک کیسے پہنچی؟ نبی کے واسطے سے پہنچی، ٹھیک ہے؟ تو نبی کی بات ماننا یہ ہے اللہ کی عبادت، لیکن تم نے جو ہے نا وہ نبی کی بات جو ہے وہ یا تو کسی نے جو ہے وہ بالکل ہی ماننے سے انکار کر دی، نہیں اس کی تو ہم مانیں گے ہی نہیں، ہم تو کسی اور کی مانیں گے، یا یہ کہ نبی کی تھوڑی مان لی، تھوڑی جو ہے وہ کسی اور کی مان لی، وہ یا کہ نبی اور دوسرا جو ہے وہ برابر برابر ہو گیا تمہارے نزدیک، رائٹ؟ تو یہ کوئی دوسرا جو ہے وہ اس قابل نہیں تھا کہ تم اس کو جو ہے وہ اللہ کا ریپرزینٹیٹو بنا لیتے، اس کو جو ہے وہ تم مطلقاً اس کی بات ماننا شروع کر دیتے، نبی نے تمہیں جو کہا ہے وہ تمہیں ماننا تھا نا پورا کا پورا، ٹھیک ہے؟ کوئی دوسرا اس کے قابل نہیں تھا، اور جب یہ ایک بات ثابت ہے تو پھر کیا تم دوسروں کے معبود بنانے سے ڈرتے نہیں ہو؟ افلا یتقون، ٹھیک ہے؟ بس نوح علیہ السلام کی یہ بات سن کر، اچھا دوسروں کو معبود بنانے سے ڈرتے نہیں ہو کہ بھئی دوسرے جو ہے وہ تمہیں تھپڑ ماریں گے اگر تم ان کی عبادت کرو گے؟ نہیں، دوسرے کو تھوڑی تمہیں ماریں گے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پنشمنٹ ملے گی نا، کہ اللہ کو چھوڑ کر کے تم نے کسی دوسرے کی عبادت شروع کر دی تو وہ تمہیں نہیں پنشمنٹ دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں پنشمنٹ دیں گے، تو تم کیا اس پنشمنٹ سے نہیں ڈرتے؟ تو یہاں پر یہ تفصیل نہیں بیان فرمائی، صرف دو الفاظ میں افلا یتقون، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا، ٹھیک ہے، کہ اتنے عظیم ترین رب کو چھوڑ کر کے تم کسی دوسرے کی عبادت کر رہو، یقیناً تم اس کے اوپر سزا پاؤ گے، تو امپلیسٹلی وداؤٹ گوئنگ ان ٹو ڈیٹیلس تمہیں اس سزا سے ڈر نہیں لگتا، کیا مطلب؟ کہ یہ لازمی بات ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کی عبادت کرو تو سزا ملے گی، سزا ملے گی، تو اب سزا ایسی چیز ہے جو کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ملے گی، تو اس وجہ سے سزا کا ذکر ہی کوئی نہیں کیا، بس یہ کہا تمہیں ڈر نہیں لگتا اس سزا سے جو کہ تمہیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ افلا یتقون، پھر کیا تم دوسروں کے معبود بنانے سے ڈرتے نہیں ہو؟ بس نوح علیہ السلام کی یہ بات سن کر ان کی قوم میں جو کافر رئیس تھے، یعنی جو ان کے سردار تھے، ملعو الذین کفروا، کافروں کے جو سردار تھے، تو وہ عوام سے کہنے لگے کہ یہ شخص بجز اس کے کہ تمہاری طرح کا ایک معمولی آدمی ہے اور کچھ رسول وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں جو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، کئی دفعہ ہم اس طرح سے بات کر چکے ہیں، مختلف صورتوں کی تفسیر کے تحت، سورہ جن مجھے یاد آتا ہے، سورہ جن کی تفسیر کے اندر یہ بات کافی زیادہ ہوئی تھی، بیان بھی ہوا تھا اسی ٹاپک کے اوپر، کہ دیکھیں اللہ کی بھی آواز نہیں آتی، اللہ کی بھی آواز نہیں آتی، اور دوسری سائٹ پر بتوں کی بھی آواز نہیں آتی، رائٹ؟ کوئی بت ایسا ہے جو کہ آواز دے؟ اچھا عیسیٰ علیہ السلام چنے جی انسان تھے، ٹھیک ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے بت بنا لیا، تو بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بت جو بنایا ہے یا ان کی جو تصویر بنائی ہے، اس تصویر میں سے کوئی آواز آتی ہے مجھے سجدہ کرو؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بت میں سے آواز آتی ہے مجھے سجدہ کرو؟ لکڑی کے پتھر کے بت میں سے آواز آتی ہے مجھے سجدہ کرو؟ نہیں، نہ ادھر سے آواز آتی ہے نہ ادھر سے آواز آتی ہے، عقل ہمیں سوچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے نا، ہمیں سوچنا ہے ان باتوں کے اوپر، ٹھیک ہے؟ کہ نہ اللہ کی آواز آتی ہے نہ بت کی آواز آتی ہے، تو کس کی آواز آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے بھی بندے کی آواز آتی ہے اور بت کی طرف سے بھی بندے کی آواز آتی ہے، جو اللہ کا نائب یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کو دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، وہ انسان ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہماری لینگویج میں بات کرتا ہے، اور بت کی طرف سے بھی جو بت کے جن کو عام زبان میں مجاور کہا جاتا ہے، کیئر ٹیکر، بت کی کیئر ٹیکنگ کرتے ہیں وہ، مجاور ہوتے ہیں جنہوں نے وہ بت بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آواز تو وہ نکالتے ہیں، وہ انسانوں کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو رائیولری کس کے درمیان ہوئی؟ رائیولری سمجھتے ہیں نا، دشمنی، ٹھیک ہے نا، مد مقابل کون ہوئے؟ مد مقابل ہوئے ادھر بھی انسان ادھر بھی انسان، ٹھیک ہے نا، اور یہی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں ایکسپلسٹلی بتا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر کسی اور انداز میں بھی بات کی جا سکتی تھی, ٹھیک ہے, کہ ان لوگوں کے دل میں بات آئی, ان لوگوں نے سوچا کہ یہ تو بس ایسے ہی ہیں, ہے نا بھائی, یہ جو ہے نا یہ تو ہمارے جیسا ایک انسان ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا کہ تم اللہ کی ہی عبادت کرو, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ قوم والوں نے سوچا کہ نوح جو ہے نا یہ تو ہمارے جیسا ایک بندہ ہے, رائٹ, اور یہ تو نا کچھ کسی اور ہی چکر میں ہے, یہ تو نا اصل میں ہمارا ہمیں رول کرنا چاہتا ہے, اس وجہ سے وہ یہ ساری باتیں کر رہا ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا, رائٹ, لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نہیں فرمایا. اللہ رب العزت نے کلیئرلی ہمیں بتایا کہ نہیں, عوام الناس نے ایسی بات نہیں سوچی, عوام الناس کے دل میں یہ بات نہیں آئی, بلکہ ان کے جو لیڈران تھے, ان کے جو لیڈران تھے, رائٹ, انہوں نے ان کو یہ بات کہی. یعنی پیغمبر کے مقابلے پر جو عوام کے سردار تھے, لیڈر تھے, وہ آئے میدان میں اور انہوں نے اپنے عوام کو بتایا, ٹھیک ہے. تو اس میں عوام جو ہے وہ بے قصور ہو گئے, اتنے عوام کو تو کوئی قصور نہیں, یہ تو سارا کا سارا جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرز کا قصور ہے. جیسے آج کل ہم یہ کہتے ہیں وہ جو ہے وہ فلانے کو قصوروار ٹھہراتے ہیں اور یہ جو ہے وہ فلانے کو قصوروار ٹھہراتے ہیں, ٹھیک ہے, تو دوسرے قصوروار ہیں سوائے میرے, میرا تو کوئی قصور نہیں. عوام اپنے آپ کو ایسے ہی بے قصور سمجھتی ہے, ٹھیک ہے, تو بے قصور تو نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, بے قصور تو بالکل بھی نہیں ہوتی, اور اس کی کیا تفصیل ہے وہ انشاءاللہ آگے آئے گی. تو بہرحال کہنے والے جو ہے وہ سردار ہی ہوتے ہیں, وہ سردار جو ہے وہ عوام کو کہہ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ بھئی تم اس کی بات نہ مانو, بلکہ تم جن جن بتوں کی پرستش کر رہے ہو نا, جن کے بارے میں ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کے شریک ہیں, یہ اللہ کے جو ہے وہ دنیا میں نہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نعوذ باللہ شکلیں ہیں, تم تو ان کی عبادت کرو, ٹھیک ہے, اور یہ جو تمہیں کہہ رہا ہے نا کہ ان بتوں کی پرستش نہ کرو, یہ تو بس تمہارے جیسا ایک بندہ ہے, اس کے پاس کہاں سے اس قسم کی نالج آ گئی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, ویسا کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو ان لوگوں نے عوام سے کہا کہ یہ شخص بجز اس کے کہ تمہاری طرح کا ایک معمولی آدمی ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ رسول وغیرہ نہیں ہے. اس دعوے سے ان کا اصل مطلب یہ ہے, یعنی نو کا اصل مطلب یہ ہے, یہ جو اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, کہ تم سے برتر ہو کر کے رہے, ٹھیک ہے, جس کو کہتے ہیں نا ہمارے جب علماء کرام جو ہے وہ جب سیاست میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دین کے اس شعبے کا حق ادا کرتے ہیں, دین کا شعبہ ہے سیاست, یعنی ملکی معاملات کو کیسے چلانا چاہیے, اس کو سیاست کہتے ہیں. تو جب ہمارے علماء کرام سیاست میں آتے ہیں, بھائی دین کا شعبہ ہے سیاست, تو پھر جو سرداران قوم ہوتے ہیں, جو پہلے سے قوم کے سردار ہوتے ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو آئے ہوئے ہیں نا, یہ مذہب کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں, یہ مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں. مقصد ان کا کیا ہے کہ یہ تمہارے لیڈر بن جائیں, ان کو تو کرسی چاہیے خالی, ان کو تو پارلیمنٹ کے اندر سیٹ چاہیے خالی. تو اصل میں تو یہ سیٹ چاہتے ہیں پارلیمنٹ کی, اصل میں تو یہ کرسی چاہتے ہیں, اور یہ جو ہے نا مذہب کا کارڈ استعمال کر کے تمہارے لیڈر بننا چاہتے ہیں, رائٹ. نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو سردار تھے انہوں نے یہی بات کری کہ یہ جو نوح ہے نا یہ تو دراصل تمہارا لیڈر بننا چاہتا ہے, اور اس کے لیے کوئی دنیاوی کارڈ استعمال کرنے کے بجائے دینی کارڈ استعمال کر رہا ہے. کارڈ استعمال کرنا سمجھتے ہیں نا, پتہ استعمال کرنا جس کو کہتے ہیں, وہ جو 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 پتوں کا جو گیم ہوتا ہے, کارڈ کا گیم, تو اس میں کارڈ استعمال کرتے ہیں کام کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں دینی کارڈ استعمال کرنے کا مطلب کیا, کہ بھائی جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں نا سیکولر لیڈرز جو ہوتے ہیں, سیکولر لیڈرز, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ دینی کارڈ استعمال نہیں کرتے. وہ کون سا والا کارڈ استعمال کرتے ہیں جی, چلیں آپ بتائیں تاکہ آپ کی بھی کچھ سیاسی بصیرت کا اندازہ ہو ہمیں, ٹھیک ہے. جو دوسرے لیڈرز ہوتے ہیں سیکولر لیڈرز جن کو کہتے ہیں, وہ کون سا والا کارڈ استعمال کرتے ہیں حکومت میں آنے کے لیے, الیکشن جیتنے کے لیے, کرسی حاصل کرنے کے لیے, پارلیمنٹ میں آنے کے لیے, وہ کون سا جی کارڈ استعمال کرتے ہیں جی, ताकि पता चले ना कि जी कार्ड का मतलब क्या है और कार्ड किस किस किस्म के हो सकते हैं, जस्टिस, काइंडनेस एक्सेट्रा, ये वाला कार्ड इस्तेमाल करते हैं, जस्टिस और काइंडनेस वाला। जस्टिस वाला तो समझ में आता है, लेकिन काइंडनेस वाला अवामी कार्ड इस्तेमाल करते हैं, ये क्या चीज होती है अवामी कार्ड? डेवलपमेंट का कार्ड। देखिए मर्दों की तरफ जो जवाब दिया है, डेवलपमेंट, कि हाँ भाई हम जो है ना वो तुम्हारे मुल्क में अगर लीडर बन गए ना तो हम जो है ना वो सड़कें बनाएंगे, हस्पताल बनाएंगे, हम जो है वो तुम्हारे मुल्क के अंदर जो है वो तरक्की लेकर के आएंगे, ठीक है ना। और जस्टिस यानी हम जो है वो जो जस्टिस लेकर के आएंगे मुल्क के अंदर, ठीक है, यानी हम जो है वो कोर्ट्स के सिस्टम को जो है वो ठीक कर देंगे, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है ना, रोटी कपड़ा मकान का भी एक कार्ड होता है कि भाई हम सबको रोटी देंगे, सबको कपड़ा देंगे, सबको मकान देंगे, ठीक है, अवाम की फलाह, ठीक है ना, अवाम के लिए काम करेंगे, ये होता है यानी इन जनरल अंडरस्टैंडिंग, ये इसको दुनियावी कार्ड कह सकते हैं, ठीक है ना, दुनियावी ये सारे काम करेंगे, ठीक है, अवाम की फलाह बहबूद के, ठीक है। जबकि जो मौलाना साहब होते हैं, मौलवी साहब जो हैं, वो उनकी उनकी एक्सपर्टीज क्या है, उनके पास क्या चीज जो है वो यानी दूसरों के मुकाबले में डिफरेंट है, व्हाट मेक्स हिम अ मौलवी, राइट। उनको ये को थोड़ी कि मौलाना साहब जो है वो मौलाना इसलिए है कि उनको जो है वो डेवलपमेंट वर्क्स करने आते हैं, उनको जो है वो सड़कें बनानी आती हैं, ये उनका कोई, उनको वो कोई इकोनॉमिक पॉलिसी के एक्सपर्ट कोई थोड़ी है, ठीक है ना, वो तो दीन के एक्सपर्ट है ना, राइट। उनके पास तो शरीयत का इल्म है ना, उनके पास तो सुन्नतों का इल्म है ना, उनके पास तो हलाल और हराम का इल्म है ना। तो भाई अगर वो मौलाना साहब जो हैं वो अपने हलाल और हराम को और शरीयत के इल्म को तो रखें सेकेंडरी, और वो कहेंगे जी हम सड़कें बनाएंगे, हम जो है वो आपके लिए जो है फलाना डैम्स बनाएंगे और वो बनाएंगे ये बनाएंगे, ठीक है, तो भाई उनको कहाँ से, उनका तो ये काम, उनकी तो ये एक्सपर्टीज नहीं है, उनकी वो तो मौलाना की शक्ल में आए हैं ना, ठीक है ना, तो उन्होंने तो आकर के शरीयत बिल की बात करनी है कि भाई हम शरीयत बिल लेकर के आएंगे, हम जो है वो तुम्हारे दीन की हिफाजत के इकदाम करेंगे, और दीन की हिफाजत जिन जगहों पर होती है हम उन जगहों की हिफाजत करेंगे, दीनी मदारिस की, खानकाहों की, तबलीगी जमात की, राइट, मस्जिदों की, दीनी शाइर की हिफाजत करेंगे, राइट, कि अजान जो है वो होती रहे, नमाजें होती रहें, सदका खैरात का जकात का निज़ाम जो है वो शरीयत के मुताबिक चलता रहे, ठीक है ना। अब अगर वो इस किस्म की बात करेंगे तो कोई कहे कि भाई ये दीनी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भाई इनके पास है ही दीनी कार्ड, ये है ही दीन के रिप्रेजेंटेटिव, तो ये दीनी कार्ड कैसे ना इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये कहना ही बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है कि मौलाना साहब को कहा जा रहा है कि आप दीनी कार्ड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई मौलाना ने तो दीनी कार्ड ही इस्तेमाल करना है ना, उसके पास कार्ड ही कोई दूसरा नहीं, राइट, बाकी कार्ड तो सेकेंडरी हैं, वो तो जब दीन की हिफाजत हो जाएगी, अल्लाह ताला की मदद आ जाएगी उसके बाद, फिर जो है वो बाकी काम भी हो जाएंगे, राइट। नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, मबऊस होए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकरमा में या चले मदीना मुनव्वरा में जब हुकूमत बन गई, कितनी जो है वो ब्रिजेस बना दिए और डैम्स बना दिए। अच्छा जी, उस जमाने में ब्रिजेस और डैम्स होते नहीं थे, वो तो पुराना जमाना था, है ना भाई, तो इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने सड़कें और ब्रिजेस और डैम्स ही बनाए। चलें आपसे इसका सवाल करते हैं, ठीक है, आपसे पूछते हैं कि क्या ये कहना सही है कि वो पुराना जमाना था, इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने सड़कें और ब्रिजेस और डैम्स और नहरें और ये सारी चीजें नहीं बनाई, नया जमाना होता तो नबी अलैहिस्सलाम भी यही आकर के बनाते, ठीक है ना, तो चूंकि पुराना जमाना था इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ मस्जिद नबवी बनाई, और नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान की तालीम को राइज किया, और अखुवत मुसलमानों के दरमियान जो है वो अखुवत कायम फरमाई, ठीक है। तो क्या ये कहना सही है कि पुराना जमाना था इस वजह से अखुवत और मस्जिद और प्यार मोहब्बत वाली बातें करी, अगर नए जमाने में नबी अलैहिस्सलाम आते तो यकीनन ब्रिजेस भी बनाते, डैम भी बनाते, सड़कें भी बनाते और दूसरी भी फलाही काम करते, ठीक है, इसका क्या जवाब देंगे, ये आपसे पूछते हैं हम, इसका क्या जवाब देंगे भाई, उस वक्त के मुसलमानों की यही जरूरत थी। अच्छा, उस वक्त के मुसलमानों को सड़कों की जरूरत तो नहीं थी, आज के मुसलमानों को सड़कों की जरूरत पड़ गई है। अच्छा जी, नहीं ये तो कोई जवाब ना हो अभी। दैट वॉज नॉट द पर्पज ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो, नहीं ये बिल्कुल गलत जवाब है आपका। यही काम करते क्या मतलब? सड़कें बनाते, अगर पुराना जमाना ना होता तो सड़कें बनाते। ये नबी की प्रायोरिटीज नहीं थी। नबी इंसानों पर मेहनत करते हैं, सड़कों पर और ड्रैम्स पर हरकत नहीं, मेहनत नहीं करते। नहीं, हमारा सवाल ये है कि अगर कोई आपसे ये कहे कि पुराना जमाना था इस वजह से सड़कें नहीं बनाई, अगर पुराना जमाना ना होता तो सड़कें बनाते नबी अलैहिस्सलाम भी, ठीक है, तो आपका क्या जवाब होगा? जी, मर्दों की तरफ से सही जवाब आया है कि नहीं, उस जमाने में भी ऐसी कौमें थीं जो कि सड़कें बनाने में, नहरें बनाने में, डैम्स बनाने में बहुत आगे थीं, बहुत आगे थीं। भाई ये फिरौन का जमाना जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के बाद का जमाना है, मिस्र का जमाना, राइट, मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना। वो फिरौन ने क्या कहा था अपनी कौम को कि देखो मैंने तुम्हारे लिए कितने ज्यादा तरक्याती काम करे हैं और तुम उन तरक्याती कामों को छोड़ करके तुम इस मूसा की बात मान रहे हो जिसको के बात भी करना नहीं आती है ना, जो कि हकला करके बात करता है, तुम इसकी बात मान रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। डेवलप्ड वर्ल्ड मिस्र को जो है मैंने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बना दिया, डेवलप्ड कंट्री बना दिया, राइट। और मिस्र और मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना नबी अलैहिस्सलाम के जमाने से तकरीबन 2000 साल पहले का तो था, ठीक है। तो जब उस जमाने में ये सारी चीजें मौजूद थी और नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में भी रोम एंड फारस के अंदर और इराक के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स मौजूद, चाइना, चाइना की कितनी डेवलपमेंट्स, हिंद के अंदर पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ हुआ, ठीक है ना। लेकिन इंसानों की कामयाबी जो है वो क्या है, इंसानों की कामयाबी इन चीजों के अंदर नहीं अल्लाह ताला ने रखी है। इंसानों की कामयाबी जो है वो अल्लाह के साथ जुड़ने में रखी है, और दुनियावी चीजें जो होती हैं ये बाद में आ जाती हैं। इस वजह से नबी अलैहिस्सलाम का जो फोकस था वो अल्लाह से जोड़ने का फोकस था, ठीक है। और इसी तरीके से जो नबी अलैहिस्सलाम के वारिस है ना वो आज के सेक्युलर लीडर्स नहीं होते नबी अलैहिस्सलाम के वारिस, जो कि आकर के इंसानों की जो है वो ये मटीरियल चीजों की तरक्की तरक्की करते हैं, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम के वारिस वो होते हैं जो कि इंसानों की रूहानी तरक्की और रूहानी हिफाजत का इंतजाम करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये जो 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 मजहबी कार्ड है ना, ये मजहबी कार्ड जो है जो उलमाए कराम इस्तेमाल करते हैं ये 100% सही इस्तेमाल करते हैं, 100% सही इस्तेमाल करते हैं। और ईमान वाला इस बात को समझता है कि हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी दोनों की दोनों मजहबी कार्ड में ही पोशीदा है, मजहबी कार्ड के अंदर ही पोशीदा है, ठीक है। वो आज भी आते तब भी वो अल्लाह का पैगाम ही देते, क्योंकि अल्लाह ताला का यही हुक्म रहा है, अल्लाह का पैगाम ही देते। अल्लाह का पैगाम यही है कि गुनाहों को छोड़ो, अल्लाह के हुकूक अदा करो और बंदों के हुकूक अदा करो, ठीक है ना। बाकी चीजें जो हैं दे विल फॉलो, वो आ जाएंगी बाद में, तुम उनके ऊपर फोकस ना करो। नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह वाले काम नहीं किए। फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन आए, उन्होंने भी इस तरह के काम नहीं किए, राइट। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन आए, उन्होंने थोड़े इस तरह के काम किए, क्योंकि जो दीन की इस्टैब्लिशमेंट वाला काम था वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका था उन इलाकों में जहां पर के इस्लाम इस्टैब्लिश हो चुका था, ठीक है। फिर एज अ फॉलो अप समथिंग दैट फॉलोज, फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर इस तरह के दुनियावी इकदामात भी किए, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट एंड सेकेंड थिंग सेकेंड, ये तरतीब होती है। बहरहाल तो इन लोगों ने जो ये जो सरदार थे काफिरों के, तो उन्होंने अपनी कौम को यही कहा कि देखो ये जो नूह है ना ये मजहबी कार्ड इस्तेमाल करके हुकूमत में आना चाहता है, कुर्सी हासिल करना चाहता है, ठीक है। अच्छा कुछ और भी मैसेज आए, में उधर इस्लाम की जरूरत थी, پہلی ضرورت اخلاق کو سنوارنا، معاشرہ سنوارنا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام رائج کیا، بعد میں امیر المومنین نے سڑکیں بھی بنائیں اور دنیاوی کام بھی کیے. جی ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ابھی آپ کا میسج پڑھے بغیر ہی الحمدللہ ہم نے یہی والی بات کری. ٹھیک ہے، امیر المومنین کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ اپ دا بیسک فاؤنڈیشنز آف پالیٹکس، جوڈیشری، اسپرچویلٹی ایکسیٹرا اکارڈنگ ٹو اسلام. Caliphs later on and during the golden age Muslims flourished after the basic foundation was set up by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ji, exactly, first things first and later things later. Theek hai, acha agar first thing ho hi na ya first things ka jo hai na first thing ka jo hai wo bilkul hi mamla phir se kharab ho gaya ho, sara ka sara hi ulat pulat ho gaya ho, awam unas ki zindagi mein deen baki nahi bachao, ya agar bacha bhi hai تو ریچولسٹک قسم کا، رائٹ، اور جو ہے وہ بالکل ہی یعنی بے اثر قسم کا دین باقی بچ گیا ہو، اصل دین ختم ہو گیا ہو آپ مناس کی زندگی میں، تو بھائی پھر دین کو جو ہے وہ دوبارہ سے اسٹیبلش کرنا ہوگا نا. ٹھیک ہے نا، دوبارہ سے دین کے اوپر فوکس کرنا ہوگا. وہ اسٹیبلش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے، رائٹ، مسلمانوں کو دنیا میں عزت عطا فرمائیں گے، اس کے بعد پھر سڑکیں بنیں گی، اس کے بعد پھر جو ہے وہ یہ باقی سارے ترقیاتی کام ہوں گے. ٹھیک ہے نا، تو آج کا دور یہی دور ہے کہ جس کے اندر مسلمانوں نے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے. تو اب ان لوگوں کا یہ کام ہے کہ وہ دین کو دوبارہ سے اسٹیبلش کریں. ٹھیک ہے نا، اس کو نمبر ون پرائیورٹی دیں اور باقی چیزیں جو ہے وہ نمبر ٹو پرائیورٹی پہ. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ بس دعویٰ ان کا غلط ہے، اسی طرح ان کی دعوت کرنا توحید کی طرف یہ دوسری غلطی ہے. کیونکہ یعنی ان سرداروں نے اپنے لوگوں سے کیا کہا کہ ان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں صحیح علم جو ہے وہ بتانے والا ہوں، تم جو ہے وہ غلط علم کے اوپر ہو. ٹھیک ہے، دیکھیں پہلے بھی بات ہو چکی ہے نا کل ترجمے کے دوران بات ہو چکی ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ ایتھیسٹ نہیں، یہ کمپلیٹلی میٹیریلسٹ نہیں تھے، بلکہ یہ لوگ جو ہے وہ دین پر ہی تھے، یہ لوگ دیندار ہی تھے، لیکن دین کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا. خالی خالی تو خیر نہیں تھا، وہ حلیہ بگاڑ دینا ہی سارا کا سارا فساد ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ پیورلی میٹیریلسٹ قسم کے لوگ تھے. دے ور بلیورز ان اللہ، ان اینجلز، رائٹ. آج ہم اپنی قوم کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، اسپیشلی پاکستانی قوم، اور اس کے بعد جو ہے وہ انڈین بھی، چونکہ ایک ہی بیسیکلی سارا کا سارا کلچر تقریباً ایک جیسا ہی ہے. ٹھیک ہے، ہمارا بھی اگزیکٹلی یہی حال ہے. ہم ایتھیس نہیں ہیں، ہم میں سے ایتھیس جو ہے نا وہ شاید 0.05% یا 0.01% ایتھیس ہو پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ ہندو نہیں ہیں، ہم جو ہے وہ ڈینائرز آف اسلام نہیں ہے، ہم سارے کے سارے بلیورز ہیں، سارے کے سارے اللہ پر یقین بلیف رکھتے ہیں، ہم فرشتوں کے اوپر بلیف رکھتے ہیں، بہت ساری چیزوں پر بلیف رکھتے ہیں، لیکن ہم نے بھی دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. ٹھیک ہے، تو جو نبی آتا ہے نا، نبی وہ اس بگڑے ہوئے حلیے کو درست کرنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو پہلے سے دین پر ہیں، ہم بالکل ٹھیک ٹھیک دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں، تو اب جو لیڈر آنے چاہیے نا ان کو تو آ کر کے سڑکیں بنانی چاہیے، جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سڑکیں بنائی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طریقے سے جو دنیاوی ترقی کے کام کیے وہ کرے، ہے نا. تو چونکہ لوگ تو دین پر تھے ٹھیک ٹھیک، عقیدہ بھی ٹھیک تھا، عمل بھی ٹھیک تھا، تو اب ان لوگوں نے آ کر کے دنیاوی ترقی کا کام کیا، وہی ہمارے ساتھ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے بھی جو لیڈر آئیں وہ دنیاوی ترقی کے سارے کام کریں. ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ہماری بہت سنگین غلط فہمی ہے، بہت سنگین غلط فہمی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ پتہ ہمیں سب کچھ ہے اور سب کچھ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، بس تھوڑے بہت گناہ ہونا ہوتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ تو ویسے ہی معاف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، سب کچھ ہے، وہ ہمیں معاف کر دیں گے ہماری جو اعمال کی غلطیاں ہیں. ہے نا؟ تو اس وجہ سے لیڈر صاحب آ کر کے ہمارے دنیا کے مسئلوں کو حل کر، یہ ہماری غلط فہمی ہے، بڑی سگنیفیکنٹ قسم کی غلط فہمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت یہ ہے جو کہ پیور سالڈ ایویڈنس کی بنیاد پر ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. ہم نے صرف چند گناہ نہیں کیے ہیں، صرف عملی کوتاہیاں نہیں ہیں، بلکہ ہمارا معاملہ جو ہے وہ عقائد کی حد تک بگڑ چکا ہے، بلیف سسٹم ہمارا خراب ہو چکا ہے. وی آر ان ڈینائل آف اٹ کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن ہمارے ڈینائی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے؟ ہمارے ڈینائی کرنے سے ریالٹی ختم نہیں ہو جاتی، ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے عقائد خراب ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے نا وی آر ناٹ ایٹ دیٹ اسٹیج کہ جی دین تو اپنی جگہ پر سیٹ ہے، اب دنیا کو سیٹ کرنے کی باری ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بالکل جس طرح سے نوح علیہ السلام کے زمانے کا مسئلہ تھا، وہی مسئلہ اس وقت ہمارا بھی ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جو ہے نا، جب لوگ آ کر کے بتاتے ہیں کوئی ایسے انبیاء کے جو ریپرزینٹیوز ہوتے ہیں، تو وہ آ کر کے بتاتے ہیں کہ بھئی اپنے عقیدوں کو ٹھیک کرو، اپنی سوچ کو ٹھیک کرو، اپنی فکر کو ٹھیک کرو. تو ہم کہتے ہیں کہ ہو دی ہیل آر یو، ہو آر یو ٹو ٹیل اس واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ، ہے نا؟ تم کون ہوتے ہو بتانے والے؟ ارے مجھے سب کچھ پتا ہے پہلے سے. نوح علیہ السلام کے دور کے سرداروں نے اگزیکٹلی یہی کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ ان کا دعویٰ غلط ہے. اس طرح ان کی دعوت کرنا توحید کے خلاف، یہ ان کی دوسری غلطی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ بات کہ اور کسی کو معبود مت قرار دو اپنے پہلے بڑوں میں کبھی نہیں سنی، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے جو دین اپنے بڑوں سے، یعنی اپنے امی ابو سے جو ہم نے دین حاصل کیا ہے، اس دین کے اندر اس قسم کی باتیں نہیں ہوتی تھیں. اس دین کے اندر ہوتا تھا کہ جی آپ ذرا میلاد شیلاد کریں، آپ جو ہے نا وہ جو ہے وہ یعنی ریچولس کے اوپر عمل کریں، نفلیں پڑھیں، اور جو ہے وہ بکرے ذبح کریں، ہے نا، بکرے ذبح کر کے جو ہے وہ اپنے سارے مسئلے حل کروا لیں، اور جو ہے وہ تعویذ کر لیں، اور آپ جو ہے وہ اس قسم کی جو ہے وہ چیزیں کر لیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ حرام کو چھوڑنا یہ ہمارے امی ابو کے دین میں نہیں تھا. حرام ہوتا کیا ہے، حلال کیا ہوتا ہے، اور جو ہے وہ کیا جو ہے وہ شریعت کی پابندیاں ہوتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا چیزیں کرنے کو کہا تھا، کیا چیزیں کرنے سے منع کیا تھا، یہ سب کوئی تھوڑی تھا، ہے نا؟ سب ساتھ ساتھ، دین دنیا ساتھ ساتھ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو آ کر کے جو مولانا صاحب ہمیں روک رہے ہیں اور ہماری پرائیورٹیز کو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہم نے اپنے باپ داداؤں سے کبھی نہیں سنی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہی بات انہوں نے بھی کہی کہ جی اپنے بڑوں سے تو ہم نے کبھی یہ بات نہیں سنی تھی. بس یہ ایک آدمی ہے جس کو جنون ہو گیا، یہ تو پاگل دیوانہ مجنون اور انتہائی جو ہے وہ یعنی خامخواہ کے اس کو مسئلے پڑے رہتے ہیں ہر وقت، ٹھیک ہے؟ ہر چیز کے ساتھ مسئلہ، ہر چیز کے اوپر اعتراض، ٹھیک ہے؟ تو بس یہ ایک آدمی ہے جس کو جنون ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ ان ہوا الا رجل بہ جنہ، مجنون قسم کا آدمی ہے، اس واسطے ساری دنیا کے خلاف باتیں کر رہا ہے، رائٹ؟ سب کے سب جو ہے وہ ایک یعنی میجورٹی، ماس میجورٹی جو ہے وہ دین کو جیسے سمجھ رہی ہے، یہ آ کر کے کہہ رہا ہے نہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے، ٹھیک ہے؟ ساری دنیا کے خلاف باتیں کر رہا ہے کہ میں رسول ہوں اور معبود ایک ہے. سو ایک وقت خاص، یعنی اس کے مرنے کے وقت تک اس کی حالت کا اور انتظار کر لو، ٹھیک ہے نا؟ فتربصوا بہ حتی حین، ٹھیک ہے؟ آخر ایک وقت پر پہنچ کر ختم ہو جائے گا اور سب پاپ کٹ جاوے گا، ٹھیک ہے نا؟ کیا دیکھیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا الفاظ استعمال کیے، سب پاپ کٹ جائے گا. پاپ کیا چیز ہوتی ہے؟ اب سبھی جانتے ہیں، پاکستان والے بھی انڈین فلمیں دیکھ دیکھ کر کے پاپ کا مطلب سمجھ گئے، اور انڈینز تو ویسے بھی کیونکہ ہندی زبان کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ پاپ کہتے ہیں گناہ کو، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہہ رہے ہیں، تفسیرن کیا بتانا چاہ رہے ہیں، یعنی دس از واٹ واز ایکچولی گوئنگ آن. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نے جو یہ تو تفسیرن بیان کیا ہے نا، کیا کہ کیا ہو رہا تھا اس وقت، اللہ کے نبی کو پاپی کہہ رہے تھے، اللہ کے نبی کو مجنون دیوانہ اور غلط عقائد کی ترویج کرنے والا پاپی گناہگار کون کہہ رہا ہے یہ, جو کہ اصل میں خود گناہگار ہے, اصل میں خود جو ہے وہ مشرک ہے, کافر ہے, دھوکہ دینے والا ہے انسانوں کو, وہ اللہ کے نبی کو کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے کہ علماء کو کہیں کہ جی یہ یہودی ایجنٹ ہیں, ہے نا بھائی, یہ جو علماء ہے نا یہ یہودی ایجنٹ ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یعنی ترکیب کو جو ہے وہ انہی کے اوپر پلٹ دو, تدبیر جو ہے نا وہ انہی پر پلٹ دو. ٹھیک ہے, کہ جو گناہ سے روکنے والا آیا تھا اسی کو گناہ گار کہنا شروع کر دو, اسی کو ایجنٹ کہنا شروع کر دو. ٹھیک ہے, یہ ہوتی ہے پروپیگینڈا کی طاقت. اگر آپ ذرا پروپیگینڈے کے لفظ کو تھوڑا سا گوگل شریف کے اوپر سرچ کریں نا تو بات سمجھ میں آئے گی یہ دنیا میں کیا ہوتا ہے. پروپیگینڈا, جھوٹ کو ایسا سر چڑھ کر کے بولو کہ جھوٹ سچ نظر آنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, اور سچ جو ہے وہ جھوٹ نظر آنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر عقل کا استعمال جو ہے نا وہ پروپیگنڈا کرنے والا تو اپنی عقل کو بہت استعمال کر رہا ہوتا ہے کہ کیسے لوگوں کو بدھو بنانا ہے, کیسے لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے. لیکن جن لوگوں کو وہ بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے یہ صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ عقل سے پیدل ہوتے ہیں, عقل سے پیدل, عقل استعمال کرنے والے نہیں ہوتے ہیں, وہی پروپیگنڈا کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس زمانے میں بھی جو سردار تھے نا, ملا الذین کفروا, they were using propaganda against the prophet of Allah. ٹھیک ہے, کہ یہ جو اس نے پاپ کا ایک ہمارے جو خدا ہیں, جو بت ہیں, ہے نا, یہ جو ہمارا ایک ریلیجس سسٹم ہے, اس ریلیجس سسٹم کے خلاف جو ہے نا یہ کھڑا ہو گیا ہے, اور اس وجہ سے یہ خود پاپی ہے, یہ خود گناہگار ہے. ٹھیک ہے, تو تھوڑے دن کے بعد ہی بس یہ ختم ہو جائے گا. اب یہ تو انسان ہی ہے نا تمہارے جیسا, تو انسان تو مر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی مر جائے گا. تو نوح علیہ السلام نے ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو کر جناب باری تعالی میں عرض کیا. ٹھیک ہے, اب یہ اللہ تعالی نے اس مقام کے اوپر اپنے قرآن مجید میں اس پورے کے پورے قصے کو جو ہے وہ بہت چند الفاظ کے اندر سمیٹ دیا ہے. ٹھیک ہے, باقی تفصیل آپ کو پتا بھی ہوگی کہ نوح علیہ السلام نے جب تبلیغ شروع کری تھی تو یہ تبلیغ چلتی رہی حتیٰ کہ پوری ایک جنریشن دنیا سے گزر گئی. اس زمانے میں انسانوں کی ایوریج ایج جو تھی وہ 350 سال کے قریب ہوتی تھی, 350 سال. ٹھیک ہے, 350 سال میں پوری جنریشن مر کھپ گئی, ان کی اولادیں پیدا ہوئیں, وہ بڑھنا شروع ہوئیں. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر دی, ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن بھی 350 سال کے اندر پاس ہو گئی دنیا سے. نوح علیہ السلام چلتے رہے. تیسری جنریشن آئی, یعنی پہلی دو جنریشن جو تھیں حالت کفر میں دنیا سے رخصت ہو گئی, نوح علیہ السلام کے ڈینائل میں رخصت ہو گئی, اور تیسری جنریشن آئی. اس کے اوپر نوح علیہ السلام اسی طریقے سے دعوت قومی لیلا ونہارا, دن رات ایک کر کے نوح علیہ السلام ان کو بھی دعوت دیتے رہے, اور یہ بھی نوح علیہ السلام کا انکار کرتے رہے. ٹھیک ہے نا, تیسری جنریشن یعنی جب 950 سال گزر چکے تھے تقریباً, تو اس وقت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالی سے شکایت کری اپنی قوم کے بارے میں. ٹھیک ہے, اے میری قوم ان سے میرا بدلہ لے, بوجہ اس کے کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا ہے, رب انصرنی بما کذبون. ٹھیک ہے, اب یہ اتنے چھوٹ کم الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری وہ تفصیل سمیٹ دی ہے, لیکن دوسرے مقامات پہ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے اور بھی تفصیلات رکھی ہیں نوح علیہ السلام کے قوم کے بارے میں اور سب کچھ. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بدعا کو قبول کر لیا اپنے قوم کے حق میں جنہوں نے کری تھی. تو فاوحینا الیہ انس نعل فلکا, ٹھیک ہے, کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے پاس حکم بھیجا کہ تم کشتی تیار کر لو ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم سے. ٹھیک ہے, کل اس کے اوپر بات ہو چکی ہے. ایک جگہ یہ بھی پڑھا کہ بلکہ معروف القرآنی کے اندر غالباً یا آسان ترجمہ قرآن جو مطلب عثمانی صاحب کا کیا ہوا ہے, تو اس میں لکھا ہے کہ یہ جو کشتی بنائی یہ باقاعدہ تین اتنی بڑی تھی کہ اس کے اندر تین لیولز تھے, ठीक है, यानी डेक के नीचे एक मंजिल थी, पूरी एक स्टोरी थी, फिर उसके नीचे एक मंजिल, फिर उसके नीचे एक मंजिल, ठीक है। तो इस तरह से तीन लेयर्स के अंदर इतनी बड़ा सा ये शिप बनाया था नूह अलैहि सलाम ने अल्लाह के हुक्म से, और ठीक है। तो अच्छा बस हमने उनकी दुआ, अच्छा तो और हमारे हुक्म से कि अब तूफान आएगा और तुम और मुमिनीन उसके जरिए से महफूज रहोगे, ठीक है। ये तफसीरन हजरत ने यहाँ पे लिखा है क्योंकि अल्लाह ताला के अल्फाज में ये नहीं है। फिर जिस वक्त हमारा हुक्म अजाब का करीब आ पहुंचे और अलामत उसकी ये है कि जमीन से पानी उबलना शुरू हो जाए, ठीक, फैजा जा अमरुना वफारत तन्नूर, जमीन से पानी उबलना शुरू हो जाए। अच्छा तन्नूर का जो लफ्ज है तो इसका एक मानी तो वही है जिसके अंदर रोटियां पकाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक घड़ा खोदा हुआ होता है, उसके जो एजेस होते हैं उसको यानी कर देते हैं, यानी स्मूथन कर देते हैं, फिर उसके ऊपर रोटी चिपका देते हैं, नीचे जो है वो आग जल रही होती है, तो उस तरह से रोटी बनती है। तो या तो इस तरह का तनूर था, या तनूर का जो लफ्ज है वो सतह जमीन के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। बस जमीन की सतह से, जमीन की सरफेस से जो है वो पानी उबलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो तनूर का इस्तेमाल वहां पर भी होता है, ठीक है। क्या लिखा है, अगर इल्म ना होने की वजह से हम भी प्रोपेगेंडा किया करते थे, लेकिन अब हकीकत पता चल गई, अब क्या करें। इल्म ना होने की वजह से हम भी प्रोपेगेंडा किया करते थे, तो भाई प्रोपेगेंडा करना जो है वो हराम था, गुनाह था, ठीक है। प्रोपेगेंडा कहते हैं कि सच ना हो, झूठ हो, तो झूठ को जो है वो थोड़े से सच के साथ मिक्स करके और खूब सारे जो है ना वो लाउड स्पीकर के अंदर फीड करके उसको मुस्तकिल जो है वो बॉम्बार्ड करते रहो लोगों के ऊपर, इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं। तो भाई ये तो गुनाह कबीरा हुआ ना, तो गुनाह कबीरा का जब बाद में इंसान को एहसास हो जाता है तो वो उससे तौबा कर लेता है और अल्लाह ताला उसकी तौबा को माफ कबूल कर लेते हैं, उसको उसकी गलतियों को माफ कर देते हैं। तो प्रोपेगेंडा भी एक गुनाह है, ठीक है, तो उससे तौबा कर लें, अल्लाह ताला माफी फरमा देंगे, ठीक है। और आइंदा प्रोपेगेंडा ना तो खुद करें और ना जो है वो प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाएं, ठीक है। इतना बुनियादी इल्म हासिल खुद भी करें और जो इल्म वाले और अहले हक लोग हैं उनके साथ ऐसे पक्के जुड़ जाएं कि बातिल का प्रोपेगेंडा आपको मुतासर ना कर सके, ठीक है। प्रोपेगेंडा से बचने का ये तरीका है, ठीक है। अच्छा तो हमारा हुक्म अजाब का करीब आ पहुंचे और अलामत उसकी ये है कि जमीन से पानी उबलना शुरू हो जाए, तो उस वक्त हर किस्म के जानवरों में से जो कि एक इंसान के कारामद हैं और पानी में जिंदा नहीं रह सकते, जैसे भेड़ बकरी गाय बैल ऊंट घोड़ा गधा वगैरह, एक एक नर और एक एक मादा यानी दो दो अदद इस कश्ती में दाखिल कर लो, ठीक है। फसलुक फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन व अहलका, यहाँ तक। तो जैसे इस तफसीर से भी पता चलता है कि मवेशियों को यहाँ पर सवार करने के लिए कहा गया और बाकी दूसरे इलाकों के अंदर जानवर थे तो वहां तक ऐसा लगता है कि ये जो तूफान नूह था वो पूरी दुनिया के अंदर नहीं फैला था, ठीक है, कि अफ्रीका में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी और अमेरिका में भी और हर जगह ऐसा मामला नहीं था, ठीक है। बाकी कुछ है इस तरह की यानी एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी भी है कि पूरी दुनिया में आया था, लेकिन राइज और प्रेफर्ड ये ओपिनियन नहीं लगता है। बहरहाल तो अच्छा, और अपने घर वालों को भी वह अहला का सवार कर लो, बे इस्तिस्ना उसके जिस पर उनमें से गर्क होने का हुक्म नाफिज हो चुका है, यानी आपके अहलो अयाल में जो काफिर हुआ जो काफिर हो उसको मत सवार करो, ठीक है। यानी अब तक जो काफिर था ना तो उसको तुम सवार मत करना अपने अहलो अयाल में से, और ये सुन लो कि अजाब आने के वक्त मुझसे काफिरों की निजात के बारे में कुछ गुफ्तगू मत करना, ठीक है। अच्छा नूह अलैहिस्सलाम को ऐसा लगता है कि बीवी का तो पता था कि ये काफिरा है, تو بیوی تو سوار ہوئی نہیں, اور نوح علیہ السلام نے کوئی آواز شواز بھی نہیں دی بیوی کو, ہے نا, کہ آ جاؤ اور تم بچ جاؤ گی اور یہ ہوا. ٹھیک ہے, بیٹے کا معاملہ مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, بیٹا جو تھا نا, جس کا نام کے کتابوں میں کنعان لکھا ہے, کنعان اس والے بیٹے کا نام, ٹھیک ہے, تو اس کا اٹھنا بیٹھنا کافروں کے ساتھ تھا, یعنی اس نے صحبت جو ہے نا وہ گناہگاروں کی لی ہوئی تھی, لیکن اس نے کھل کر کے اپنے کفر کا اعلان نہیں کیا تھا. نوح علیہ السلام کا انکار کھل کر کے ایکسپلسٹلی وربلی نہیں کیا تھا, تو نوح علیہ السلام کو جو ہے نا وہ اس کے کفر کے اوپر شک تھا کہ یہ, یعنی یقین نہیں تھا کہ یہ کافر ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اگرچہ نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا نا کہ جی تم ہر بندے کو سوار نہ کرو, کافروں کو سوار نہ کرو, تو نوح علیہ السلام نے اس کو پھر بھی کوشش کری, ہے نا, دل کے اندر ایک 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 باپ کے دل میں جذبہ اور محبت بھی تو ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے نا, تو بھائی جب کسی جگہ پر شک ہو کہ یہ کافر ہے یا مسلمان ہے, تو محبت کا غلبہ یہ کہے گا کہ بھائی rather assume that he is a Muslim, ٹھیک ہے نا, rather than assuming کہ یہ کافر ہے, بلکہ اس کو میں مسلمان assume کروں. تو نوح علیہ السلام نے اس کے ساتھ پھر اس بیٹے کو نافع کو, کو, کو سوار ہونے کا کے لیے آواز دی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے کافروں کے جات کے بارے میں کچھ گفتگو مت کرنا, کیونکہ وہ سب غرق کیے جائیں گے. پھر جس وقت تم اور تمہارے ساتھی مسلمان کشتی میں بیٹھ چکو, تو یوں کہنا کہ شکر ہے خدا کا جس نے ہم کو کافر لوگوں سے, یعنی ان کے افعال سے اور ان کے وبال سے نجات دی. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کل بات ہو چکی تھی کہ جی پانی سے نجات دی نہیں کہا, بلکہ کافر لوگوں سے نجات دی. ٹھیک ہے, کیونکہ انسان جو ہے نا وہ سب سے بڑا تکلیف پہنچانے والا ہے. ٹھیک ہے نا, آپ جو ٹارچر لوگوں نے دوسرے لوگوں کو دیے ہیں, اگر آپ ان کے حالات پڑھ لیں, سن لیں, دیکھنا تو دور کی بات, خالی سن لیں پڑھ لیں, تو وہی بات ذہن میں آتی ہے کہ جنگلی جانوروں نے انسان کو اتنا اذیت اور اتنی تکلیف نہیں پہنچائی جتنا کہ انسانوں نے انسان کو اذیت اور تکلیف پہنچائی. ٹھیک ہے, تو انسان کی اذیت جو ہوتی ہے نا پہنچائی بھی, وہ سب سے زیادہ تکلیف دہ اور پریشان کن ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, یعنی ان کے افعال سے ان کے وبال سے نجات تھی. اور جب بعد فرو ہونے کے, یعنی جب یہ سب ہو چکا, یعنی طوفان جو ہے وہ فرو ہو گیا, یعنی ختم ہو گیا, بیٹھ گیا, تو طوفان کے کشتی سے زمین پر آنے لگو, تو یوں کہنا کہ اے میرے رب مجھ کو زمین پر برکت کا اتارنا اتاریو. ٹھیک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو وہی سے یہ بھی بتایا تھا کہ جب اس کشتی پہ سوار ہو تو تم نے کیا کرنا ہے اور کیا کہنا ہے, بسم اللہ مجرحا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم, ہے نا, یہ جو کشتی پہ سوار ہونے والی پھر دعا بھی بن گئی سنت کے اندر. تو اس طرح کے الفاظ نوح علیہ السلام نے کشتی کے اوپر چڑھنے کے بعد پڑھے, اور کشتی سے اترنے کے بعد پھر اس طرح کے الفاظ پڑھے کہ رب انزلنی منزلم مبارکن وانت خیر المنزلین. یوں کہنا کہ اے میرے رب مجھ کو زمین پر برکت کا اتارنا اتاریو, یعنی اطمینان ظاہری اور باطنی کے ساتھ رکھو, اور آپ سب اپنے پاس بطور مہمانی کے اتارنے والوں میں سے سب سے اچھے ہیں. یعنی اور لوگ جو مہمان کو اتار لیتے ہیں, یعنی مہمان کو جب اپنے یہاں ریسیو کر لیتے ہیں نا, تو وہ اپنے مہمان کی مقصد براری اور مصائب سے نجات پر قدرت نہیں رکھتے, لیکن آپ کو ان سب چیزوں پر قدرت ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا مانگتے ہیں نا, تو دعا جو ہے وہ یہ نہیں کرتے کہ جی پتہ نہیں اتنا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا تو کھل کر کے مانگے. ٹھیک ہے, کہ ہر قسم کے مصائب سے اللہ ہمیں محفوظ فرما, ہر قسم کی جو ہے وہ ہماری ضروریات کو پوری فرما. ٹھیک ہے نا, اب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق جن مصائب سے ہمیں بچانا چاہیں گے ان سے ہمیں بچائیں گے, جو ضروریات ہماری پوری کرنا چاہیں گے وہ ہماری پوری کریں گے, لیکن ہم دعا پوری مانگیں. ٹھیک ہے نا, کہ ہمیں برکتوں والی جو ہے وہ مہمانی عطا فرمائیے, اور ہمیں ہر قسم کے مصائب سے جو ہے وہ نجات عطا فرمائیے. یہ مت سوچیں کہ جی دنیا میں تو ساری مصائب ختم نہیں ہو سکتے, تو چلو میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ اللہ بس یعنی تھوڑے مصائب سے آپ میری حفاظت فرما دیے گا, ہے نا, اور یو نو ایز مچ ایز یو کین ڈو وہ میرے لیے کر دیجیے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ سے تو 100% مانگنا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کمپلیٹ جو ہے نا وہ حفاظت مانگی, کمپلیٹ جو ہے وہ برکت مانگی. اچھا, اس واقعہ مذکورہ میں اہل عقل کے لیے ہماری قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں. ان فی ذالک لآیات, ٹھیک ہے, بہت ساری نشانیاں ہیں, اور ہم یہ نشانیاں معلوم کرا کر اپنے بندوں کو آزماتے ہیں. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِي, یعنی یہ نشانیاں جو ہیں وہ بیسیکلی اس دنیا کے اندر آزمائش کے لیے دی گئی ہیں. یہاں پر کسی نے سوال کیا تھا کہ زمین کے کس خطے میں تھے نوح علیہ السلام جہاں طوفان آیا تھا, تو جہاں تک کہ سارے اس کو یاد پڑتا ہے یہ علاقہ جو تھا یہ عراق کا ہی علاقہ تھا, ٹھیک ہے, عراق کی سرزمین تھی جو کہ شام اور اصفہان یعنی جس کو ایران کہا جاتا ہے ان دونوں کے درمیان کی جو ایریا ہے نا یہ عراق کی سرزمین. اچھا, یہ نشانیاں معلوم کرا کر اپنے بندوں کو آزماتے ہیں کہ دیکھیں کہ کون ان سے نفع اٹھاتا ہے کون نہیں اٹھاتا. اور نشانیاں یہ ہیں, یعنی نوح علیہ السلام کے واقعے میں یہ نشانیاں ہیں, رسول بھیجنا, ٹھیک ہے, کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آتا ہے اور اس رسول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو جو ہے وہ اپنے ہدایت کا پیغام بھجواتے ہیں, ڈائریکٹلی نہیں بھجواتے, اس کے اوپر ابھی بات ہو گئی کافی تفصیل کے ساتھ شروع میں, ٹھیک ہے. ایمانداروں کو بچا لینا, یعنی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا کی مصائب سے بھی جو ہے وہ اجتماعی طور پر جو ہے نا وہ یعنی بچا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. انڈیویجولی جو ہے وہ ہر کوئی دنیا کے مصائب سے نہیں بچتا, ٹھیک ہے. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر ہمیں بہت سے ایسے صحابہ کرام ملتے ہیں جو کہ کامل ایمان والے تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق صادق تھے, ٹھیک ہے نا, لیکن کافروں کی اذیتیں جو ہے وہ ان تک پہنچی. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنی اذیت ناک طریقے سے ابو جہل نے ان کو شہید کیا, ہے نا, ان کے جو شوہر تھے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر دوسرے بہت سارے ایسے صحابی تھے جن کو کہ بہت یعنی تکلیفوں کے سے گزرنا پڑا, ٹھیک ہے. تو انڈیویجولی تو ایمان والوں کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں, ٹھیک ہے, آزمائشیں یعنی اس طرح کی تکالیف جو ہے وہ ان تک پہنچتی ہیں, لیکن اوور آل جو ہے نا جب ایمان والوں کی جماعت جو ہے وہ نبی کی ایمان کر کے چلتی ہے تو جماعت کو اللہ تعالیٰ دنیاوی کامیابیاں بھی عطا فرما دیتے ہیں, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جماعتی طور پر بھی جو ہے نا وہ یہ لوگ ناکام ہو جائیں, ٹھیک ہے. تو ایمانداروں کو بچا لینا کا یہ مطلب ہے, کافروں کو ہلاک کر دینا, ٹھیک ہے. جب مومن اپنا کام صحیح صحیح کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اللہ کی مان کر کے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر جو کافر ہوتے ہیں یعنی جو توبہ کر کے مسلمان نہیں ہوئے, ٹھیک ہے نا, تو وہ الٹیمیٹلی ہلاک ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو نوح علیہ السلام کے واقعے کے اندر بھی یہی ہوا, اور آگے بھی سارے واقعات کے اندر یہی ہوتا رہا, نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور آپ کے زمانے کے بعد بھی, کہ کافر ہلاک ہوتے رہے. دفتن طوفان پیدا کر دینا, کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح کے حالات پیدا کر دینا کوئی مشکل نہیں, کہ ان ایکسپیکٹڈلی ان امیجنیبل طریقے سے اللہ تعالیٰ کوئی کام کر لیں, ہے نا. جیسے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس جگہ یہ لوگ رہتے تھے پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا, یعنی گراؤنڈ واٹر موجود نہیں تھا یہاں پر. اب کیسے ان لوگوں کا نظام چلتا ہوگا, وہی بارشیں ہوتی ہوں گی, اس کو کسی طرح سے اسٹور کر لیتے ہوں گے, کسی طریقے سے جو ہے وہ پانی دور سے بھر کر کے لاتے ہوں گے, تھوڑا سا کوئی پانی کا ایریا ہوتا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اتنی بڑی کشتی جس پانی میں اتر جائے ایسا کوئی سین ہی نہیں تھا یہاں پر, تو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں پر سیلاب اس طریقے سے آئے گا. جب بھی یہ لوگ جو ہیں نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے جب ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تھے, بھائی کیا چیز بنا رہے ہو, پہلی بات تو ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جب نوح علیہ السلام نے بتایا ہوگا کہ بھائی یہ کشتی ہوتی ہے پانی کے اندر چلتی ہے, تو پانی ہے کدھر جس کے اندر یہ کشتی چلے گی, ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے وہم و گمان سے بالا تر ایک ایسا معاملہ کر دیا. تو بھائی جب اللہ تعالیٰ نے اس وقت کر دیا, پھر اس کے بعد کئی مقامات پہ کیا, آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کر سکتے. ہم اتنے سائنٹیفک ہو گئے ہیں اور اتنے جو ہے نا وہ کاز اینڈ افیکٹ کے یعنی کاز اینڈ افیکٹ کے رسیا ہو گئے ہیں کہ ہمیں جب تک کوئی کاز نظر نہ آئے تو تو اس وقت یعنی مٹیریل کاز کے رسیا ہو گئے کہ جی مٹیریل کاز نظر آئے گا تب ہم مانیں گے کہ اچھا جی اس کا کوئی افیکٹ بھی ہو سکتا ہے. مٹیریل کے علاوہ تو ہم کسی چیز کو کاز ہی نہیں مانتے. یعنی اللہ کا حکم ماننا, اللہ کو راضی کرنا, اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ دین کی قدر کرنا, یہ ہمارے نزدیک کاز نہیں ہے کامیابی کا, عزت کا, رائٹ. یہ ہمارے نزدیک کاز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مٹیریل کاز نہیں ہے, یہ ایک انٹینجیبل قسم کا اور نان مٹیریل قسم کا کاز ہے, اس کو ہم نہیں مانتے. اور جو ہم گناہ کرتے ہیں, ہم جو بے حیائی اور بے شرمی اور ظلم اپنے گھر والوں پہ ظلم کر رہے ہیں, اپنے خاندان والوں پہ ظلم کر رہے ہیں, اپنی بہو بیٹی پہ ظلم کر رہے ہیں, اپنے ہے نا, ہم اس کو کاز نہیں سمجھتے کہ بھائی جب ہم اللہ کے بندوں پر ظلم کریں گے تو اب اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے بندوں سے ہم پر ظلم کروائیں گے. ہم ان دونوں چیزوں کو کاز اینڈ افیکٹ نہیں سمجھتے, ٹھیک ہے نا. تو بھائی ہمارے نہ سمجھنے سے کیا ہوتا ہے, یہ ہے کاز اینڈ افیکٹ, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے دفعتاً جو ہے نا وہ ہلاک کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے, طوفان پیدا کرنا کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے, کشتی کو محفوظ رکھنا وغیرہ وغیرہ. یعنی کس کہ یہ جو موجیں تھیں وہ کل جبال پہاڑ کی طرح کی موجیں تھیں, ان پہاڑ والی موجوں کے اندر کشتی کا غرق ہو جانا یہ ایک مشاہدہ, ایک عام مشاہدہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب بچانا ہوتا ہے تو پہاڑ کی شکل کی موجیں بھی جو ہے نا وہ کشتی کو غرق نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے. تو یہ نشانیاں ہیں اس کے اندر. ایک دو اور بھی ہیں, ذرا ایک میسج پڑھ لیں پھر اس کے بعد. پروپیگنڈا میں سچ کو جھوٹ سے کیسے ملاتے ہیں, کسی مثال سے پلیز سمجھا دیں. ہم سمجھتے تھے کہ اس میں صرف جھوٹ باتیں ہوتی ہیں. سچ کو جھوٹ سے کیسے ملاتے ہیں, پروپیگنڈا میں صرف جھوٹ باتیں ہوتی ہیں. دیکھیں پروپیگنڈا میں جو میں ہوتی تو جھوٹی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن سچ جو ہے نا اس کو صرف اتنا استعمال کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکے, ٹھیک ہے. تو اس بس اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ جیسے آپ جیسے ایک فورک ٹیل کے اندر, ٹھیک ہے, ایک اسٹوری ہوتی ہے نا کہ جی بھیڑیا آیا اور اس نے جو ہے وہ بھیڑ کا لباس پہنا ہوا تھا, رائٹ, بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا. تو بھائی اندر تو پورا کا پورا بھیڑیا ہے, وولف, ٹھیک ہے, لیکن اوپر سے جو اس نے کھال اوڑی ہوئی ہے نا وہ بھیڑ کی کھال ہے, یعنی شیپ سکن, ٹھیک ہے نا. تو بھائی شیپ کتنا ہے اس کے اندر, صرف کھال کی حد تک شیپ ہے اور اندر سارا کا سارا بھیڑیا ہے نا. کس طرح کیوں ایسا کرتا ہے, تاکہ جو دوسری شیپ ہے وہ اس کو شیپ سمجھیں, اپنے جیسا سمجھیں, ٹھیک ہے. بالکل یہی معاملہ سچ اور جھوٹ کا پروپیگنڈا کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک کھال جو ہوتی ہے نا وہ اچھی ہوتی ہے, سچی ہوتی ہے, اور اندر سارا کا سارا جھوٹ ہوتا ہے, نقصان والی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو سچ اور جھوٹ کا جو ہے نا وہ اتنا ہی پروپورشن ہوتا ہے پروپیگنڈا کے اندر, ٹھیک ہے. تو 100% یعنی اس کی مثال جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جی جیسے کہ دین کی بات کری جائے, ٹھیک ہے نا. اب دین جو ہے نا وہ دین کے اندر بہت سارے حصے ہیں. ایک حصہ جو ہے وہ جیسے یعنی عقیدہ, سب سے اہم حصہ دین کا عقیدہ ہے, ٹھیک ہے. پھر دین کا جو دوسرا, عقیدے کے بعد جو سب سے اہم حصہ ہے وہ فرائض ہیں, فرائض, رائٹ. پھر اس کے بعد جو دین کا حصہ ہے وہ آتے ہیں سنن, ٹھیک ہے نا. اور سنن کے بعد جو دین کا حصہ آتا ہے وہ آتا ہے آداب, ٹھیک ہے, اور اخلاق, ٹھیک ہے نا بھائی, آداب اور اخلاق, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب کے سب دین کا حصہ ہے نا, ٹھیک ہے. لیکن ان میں پرائیورٹیز ہیں. نمبر ون از عقائد, بلیف سسٹم, ٹھیک ہے نا, ایمانیات جن کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرض اعمال جو ہوتے ہیں, رائٹ, جیسے پردہ فرض ہے عورتوں کے اوپر اور نماز فرض ہے بالغ مردوں اور عورتوں کے اوپر, جن عورتوں کے اوپر حیض نہیں ہے ان کے اوپر, ٹھیک ہے. پھر زکوٰۃ اور گناہ جھوٹ کو چھوڑنا وغیرہ, یہ سارے فرائض ہیں, ٹھیک ہے. اب جو ہے نا کوئی دیندار صاحب جو ہیں, نہیں نہیں کوئی کوئی صاحب جو ہے نا وہ لوگوں کو آئیں دھوکہ دینے کے لیے, ٹھیک ہے, कि भाई मैं बहुत बड़ा दीनदार हूं, लेकिन उनके यहाँ अकायद का भी मसला, फराइज का भी मसला, ठीक है ना, ना फराइज की अहमियत है, ना फराइज के ऊपर अमल है, और ना अकायद का जो है वो मसला जो है वो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन दीन का जो वो इखलाकियात वाला शोबा है ना, इखलाकियात वाला शोबा, तो वो इखलाकियात की स्किन ओढ़ लें, इखलाकियात की स्किन, जिस तरह शीप स्किन होती है ना, उस तरीके से इखलाकियात की स्किन ओढ़ करके और इखलाकियात का प्रचार करना शुरू कर दें, ठीक है ना। तो जो अवामुन नास है वो उन उनके इस प्रोपेगेंडा, ये इसको प्रोपेगेंडा कहेंगे, कि इखलाकियात को जो है ना वो सबसे अहम चीज बना करके, और अकायद और फराइज को जो है ना वो जो उनके गलत अकायद और गलत फराइज का मामला चल रहा है उसको छुपा दें और इखलाकियात का लिबादा ओढ़ लें, ठीक है। तो इस तरीके से यानी ये भी एक प्रोपेगेंडा कहलाएगा कि वो बहुत बड़े जो है वो दीनदार और दीन के जो है वो अलमबरदार बन जाए इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक मिसाल है। एक और मिसाल इसकी ये भी हो सकती है कि दीन के शोबों में से एक शोबा जो है वो है काफिरों को ललकारना, ठीक है ना, काफिर को ललकारना, ठीक है ना। तो अब ये जो है ना जो जो अपने आप को दीन का चैंपियन बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, सलाहुद्दीन अय्यूबी के तौर पर अपने आप को मनवाना चाहते हैं, तो ना तो अकायद का मामला क्लियर है इनका, ठीक है, ना तो फराइज का मामला क्लियर है, ठीक है, लेकिन ललकार करके आ जाएं कहीं पर, कहीं चले जाएं और वहां पे ललकार के आ जाएं, ठीक है ना, इस किस्म के जिसको गीदड़ भपकियां भी कहते हैं, है ना, गीदड़ भपकियां दे करके आ जाएं, ललकार करके आ जाएं, ठीक है ना, और अवामुन नास जो है वो उनके ललकारने के ऊपर फिदा हो जाए, जान फिदा कर दे, ओहो इन्होंने ललकार दिया है, इसका मतलब है कि यही है असल, है ना, असल में यही है, ठीक है। हालांकि ये सिर्फ जो था ना एक शीप स्किन थी, ये शीप स्किन थी, अंदर कुछ नहीं है इसके, लेकिन लोग जो है बड़े खुश, बड़े बड़े जबरदस्त नारे, आवे आवे, हमारे यहाँ जो आवे आवे के नारे लगते हैं फिर उसके बाद, ठीक है, आजकल वैसे ज्यादा पढ़े लिखे हो गए तो अब आवे आवे के नारे नहीं लगते हैं, अब जो है वो दूसरे किस्म के नारे लगते हैं, बहरहाल पहले आवे आवे के लगते थे। तो ये सब जो है ना ये प्रोपेगेंडा होता है, ठीक है ना, इसके अंदर कोई सब्सटेंस नहीं होता, इसके अंदर कुछ फिजिकल अंदर मौजूद नहीं होता, ऊपर से एक खाल चढ़ाई भी होती है, तो सच की थोड़ी सी खाल होती है, क्योंकि ललकारना तो दीन का हिस्सा है, काफिर को ललकारना, ललकारना दीन का हिस्सा है, इखलाकिया दीन का हिस्सा है, लेकिन दिस इज नॉट ऑल द दीन, भाई अंदर अकायद और फराइज का सब्सटेंस होगा तब ये असल दीन बनेगा, वरना ये असल दीन नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ धोखा है, ठीक है। तो ये होती है प्रोपेगेंडा की शक्लें। अब ये एक चीज जो थी वो करके बस खत्म करते हैं, टाइम ओवर हो चुका है, लेकिन ये जो देखें नूह अलैहिस्सलाम के वाकये के अंदर जैसे ये हजरत ने निशानियां लिखी ना, उनमें से एक बहुत बड़ा सबक एक और भी है हमारे लिए, वो क्या है कि नूह अलैहिस्सलाम का जो बेटा था वो उनका बायोलॉजिकल ऑफस्प्रिंग था, ठीक है ना, वो उनके जिसको कहते हैं सलबी औलाद थी, पीठ की औलाद भी उसको कहते हैं, राइट, उनके बॉडी सेल से बना था। अभी पीछे जो है वो अल्लाह ताला ने ये पूरा का पूरा इंसान की पैदाइश का जिक्र किया ना, नुतफे से बने, भाई नुतफा कहाँ से आया, बाप से आया और माँ से आया, ठीक है ना, अमशाजिन बन करके फिर उसके बाद जो है वो अलका बना, फिर उसके बाद मुदगा बना। तो नूह अलैहिस्सलाम का जो बेटा था, ठीक है, ये फिजिकली नूह अलैहिस्सलाम की औलाद थी, ठीक है, लेकिन ईमान नहीं लेकर के आया, ठीक है ना, नबी की बात नहीं मानी, उसकी ये फिजिकल औलाद होना जो है उसके काम नहीं आया, ठीक है। और अल्लाह ताला ने फरमाया क्या, लैसा मिन, क्या है आयत, खोल के भी बल के रखा हुआ था, आज इस ऑफिस नहीं है तो आप लोगों के लिए, हाँ सआवी, उसने कहा सआवी इल जबली यासिमुनी मिनल मा काला ला आसिम अल्यौम, अच्छा ये सारा वाकया हुआ कि क्या कहने लगे, अल्लाह ताला ने फरमाया काला या नूहु इन्नहु लैसा मिन अहल, ये तुम्हारे खानदान वालों में से था ही नहीं, इन्नहु अमलुन गैरु सालेह, فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, ٹھیک ہے, اس کا عمل صالح نہیں تھا, یعنی اس نے تمہاری مانی نہیں, یہ نہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا اس کا عمل خراب تھا, نہیں, اس نے نبی پر یہ ایمان نہیں لے کر کے آیا, ٹھیک ہے, یہ ایمان نہیں لے کر کے آیا, تو یہ خاندان میں سے خارج ہو گیا. اس کے برعکس 50 لوگ ایسے تھے, نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے, سام, حام, یافس, یہ ایمان والے بیٹے تھے, یہ کشتی میں سوار ہوئے, اور ٹوٹل تعداد کتابوں میں 50 یا 100 لوگوں کی لکھی ہوئی ہے, 50 مرد اور 50 عورتیں, یہ نوح علیہ السلام کے خاندان کے فرد نہیں تھے, رائٹ, ان ریلیٹڈ تھے نوح علیہ السلام سے, ٹھیک ہے, یہ خاندان والے بن گئے, یہ بچنے والوں میں بن گئے, اور جو اپنے خاندان کے بیوی تھی اور بیٹا تھا وہ ریجیکٹ ہو گئے, ٹھیک ہے. تو دیکھیں ایمان کی کتنی بڑی اہمیت ہے, یہی معاملہ ہر نبی کے ساتھ ہوا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی, کہ جو اپنے سگے تھے وہ مکہ مکرمہ میں پیچھے رہ گئے, ابو لہب سگا چچا, نبی علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر اتنی خوشی ہوئی تھی اس کو کہ اس نے اپنی ایک باندی آزاد کر دی تھی, صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا, اتنا خوش تھا نبی علیہ السلام کی پیدائش کے اوپر, اتنا فخر کرتا تھا کہ میرے مرحوم بھائی کی اولاد ہیں یہ, لیکن بات نہیں مانی, تبت یدا ابی لہب و تب, اور جن لوگوں نے بات مان لی غیر تھے, حتیٰ کہ اتنے غیر تھے کہ فارس سے آ رہے ہیں, فارسی ہیں, عربی بھی نہیں ہیں, اتنے دور کے, اور آ کر کے ایمان لے آتے ہیں, نبی علیہ السلام کے عاشقوں میں شامل ہو جاتے ہیں, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں السلام من سلمان, السلمان منا اہل البیت, یہ ہمارے گھر والوں میں سے ہے, یہ ہمارے اہل بیت میں سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے ایمان کی حقیقت, دینی رشتہ یہ بایولوجیکل طبعی رشتے کے اوپر فوقیت رکھتا ہے, دین اتنی اہم چیز ہے, جبکہ ہمارا ایٹیٹیوڈ, ہم کتنے زیادہ بھی دیندار بن جائیں نا تو ہم جو ہے وہ اس وقت ہم ابھی بھی دین کو اتنی اہمیت نہیں دیتے, ہم اپنی رشتہ داریوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, حالانکہ وہ رشتہ داریاں جو ہیں وہ نا ماننے والوں کے ساتھ ہوتی ہیں, وہ انکاری لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جی رشتہ داریوں کے ساتھ ہمارا زیادہ گہرا تعلق ہونا چاہیے, اور جو دینی تعلقات ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ تو دوست ہیں بس, یہ تو بس ایسی بس آج کل کا ملنا جلنا ہے, کل کو یہ ختم ہو جائے گا, اصل میں تو رشتہ دار کام آئیں گے, اصل میں تو رشتہ دار کام آئیں گے. یعنی آپ یقین کریں ہمارے گناہگار کانوں نے یہ الفاظ سنے ہیں, کہ یہ جو دینی تعلقات ہیں نا, دینی تعلقات کے الفاظ استعمال نہیں کرتے کیونکہ وہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر ہم نے یہ الفاظ استعمال کر لیے, لیکن جو دین کے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو بس آج کل کے ہیں, آنے جانے والے لوگ ہیں, یہ تو ختم ہو جائے گا, اصل میں تو رشتہ دار ہیں, ان سے بنا کے رکھنی چاہیے کیونکہ وہ کام آئیں گے. نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ہم یہی ہماری کچھ سوچوں والے مسئلے ہوتے ہیں, ان مسئلوں کو ہمیں درست کر لینا چاہیے تاکہ ہم نبی علیہ السلام والے دین کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں, ٹھیک ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.